أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ محرم سے پہلے جو ہماری گفتگو تھی وہ ولایت کے حوالے سے تھی, اور ولایت کے وہ معنی جو جس طریقے سے کہ قرآن کریم نے سمجھائے ہیں, اور وہاں اسی کی مدد سے جو کچھ آئمہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اخذ ہوتا ہے. اور اس میں جلدی جلدی میں جو باتیں ہم نے ڈسکس کی تھیں اگر اس کو سمیٹتا چلوں, تو ہم نے سب سے پہلے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 70 سے 75 کے درمیان کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ تمام انسان چاہے وہ مشرک ہوں, منافق ہوں, مسلمان ہوں, کچھ بھی ہوں, لیکن قیامت کے دن اپنے اپنے امام کے وسیلے سے بلائے جائیں گے, ساتھ نہیں ہے. بے امامہم یہاں پر با جو ہے یہ ایک وسیلے کو انڈیکیٹ کرتا ہے, تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ خدا امام کو بلائے گا اور اس کے ساتھ اس کے پیچھے چلنے والے خود بخود لائک جو لوہے کے ذرات جس طریقے سے مقناطیس کے ساتھ چلے آتے ہیں وہ سب اس کے ساتھ کھینچے ہوئے چلے آئیں گے. تو قیامت میں لوگوں کے حاضر ہونے کی یا محشور ہونے کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے. اچھا, جب امام کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ امام یعنی کون, تو امام وہ ہے کہ ہم یا کوئی بھی شخص, اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے, کسی کے پیچھے چلتا ہے, یعنی یا خود امام ہے یا کسی کا معموم ہے. اور امام ہونے میں بھی ایبسولیوٹ آئمہ بہت تھوڑے سے ہیں, یعنی جو خود کسی کے مقلد نہیں ہیں, بلکہ ایون اگر ہم اب بڑے بڑے مجتہدین کی بھی بات کریں مثال کے طور پر کہ جو جامع مجتہد جامع و شرائط کہلاتے ہیں, تو وہ خود امام معصوم کے پیروکار ہیں, یعنی کہ ان کے بارے میں آپ کہیں کہ مے بی وہ عالم اسلام میں کسی کے مقلد نہیں ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ایبسولیوٹلی کسی کے مقلد نہیں ہیں یا کسی کے فالوور نہیں ہیں. تو یعنی قیامت کے اندر یا خدا کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ہر شخص خود بخود اپنے امام کے ساتھ حاضر ہوگا. امام کا تعین کون سی چیز کرتی ہے, یعنی وہ کون سی چیز ہے جو ڈٹرمن کرتی ہے کہ کون کس کا امام ہے اور کون کس کا معموم ہے. معموم یعنی جو امام کے پیچھے چلنے والا ہے, صحیح. یہ بہت بڑا سوال ہے. کیا لوگوں کا اپنی زبان سے کہہ دینا کہ میں ان کو امام مانتا ہوں یا ان کو امام سمجھتا ہوں, کیا یہ چیز روز قیامت کافی ہو جائے گی؟ نہیں. اس کا جواب ہے کہ نہیں. امامت کا تعین ولایت سے ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ زندگی میں, عملی زندگی میں, پریکٹیکل لائف میں اہم ترین موضوع نماز, روزے, ہر چیز سے زیادہ اہم موضوع ولایت ہے. اگر انسان ولایت کو نہیں سمجھ پایا اپنی زندگی میں تو کچھ بھی نہیں, پھر اس کی نہ نماز, نہ روزہ, نہ عبادت, نہ کچھ. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تنبیہ ہم نے کی تھی کہ ولایت کے وہ معنی ہرگز نہیں ہے جو ہمارے ممبروں سے بیان ہوتا ہے. یعنی از نظر قرآن ولایت کا وہ معنی ہرگز نہیں ہے. تو بہرحال اس سے آگے چلتے ہوئے کہ ولایت امامت کا تعین کرتی ہے, تو ولایت یعنی کیا؟ ولایت کا مطلب ہے تقرب, قریب ہونا, نزدیک ہونا, اٹیچ ہونا, کنیکٹ ہونا. لیکن یہ تقرب کس معنی میں, یعنی اس میں خاص طور سے جو بات مد نظر ہے ولایت والی قربت میں, وہ یہ کہ یہ قربت ظاہری نہیں ہے. یعنی ولایت جس قربت سے بنتی ہے وہ ظاہری قربت نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ اگر دو افراد ایک دوسرے کے برابر بیٹھ جائیں تو اس سے برابر بیٹھنے سے وہ ایک دوسرے کے ولی نہیں ہوتے. ساتھ زندگی گزاریں ایک چھت کے نیچے, اس سے بھی ولی نہیں ہوتے. رسول خدا کی صحبت میں بظاہر ساری زندگی بیٹھے رہیں, اس سے بھی رسول کے ساتھ رشتہ ولایت قائم نہیں ہوتا. تو رشتہ ولایت قائم ہوتا ہے معنوی تقرب سے. معنوی تقرب کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنی فکر میں, اپنے مزاج میں, اپنی سوچ میں, اپنے دل سے کسی کے قریب ہو جائے, قلبی اعتبار سے کسی سے رابطہ اور تعلق پیدا کر لے, تو اس کے ساتھ وہ رشتہ ولایت میں جڑتا ہے. اور یہی چیز اس بات کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ کس کے ساتھ ہمارا دل لگا ہوا ہے. جس کے ساتھ دل لگتا ہے ہم اس کے ہی مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اسی کے ہم ایونچولی الٹیمیٹلی فالوور ہو جاتے ہیں آٹومیٹیکلی. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم زبان سے اپنے کو کس کا فالوور کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تعین ہے. یعنی کہ اس اعتبار سے ہر شخص اپنے امام کے ساتھ جائے گا, لیکن امام کا تعین ولایت سے ہوگا, امام کا تعین زبانی دعوے سے نہیں ہوگا. اور اسی وجہ سے خدا نے کہا کہ رشتہ ولایت, یعنی رشتہ ولایت خود ایک میگنیٹ کی طرح ہے کہ جس طریقے سے کہ مقناطیس ہو اور اس جگہ پر لوہے کے ذرات ہوں تو ممکن نہیں کہ وہ اس سے نہ چپک جائیں, یہ چیز پاسبل نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کا کسی کے ساتھ رشتہ ولایت قائم ہو جائے اور انسان اس کو فالو نہ کرے, یا انسان اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہ کرے, یا اپنے مزاج کو اس جیسا بنانے کی کوشش نہ کرے. تو اس لیے خدا نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے سب کو ایک ایک کر کے بلانے کی, ہم امام کو بلائیں گے, معمومین خود ہی لوہے کے ذرات کے طریقے سے کھینچے چلے آئیں گے, ان کو الگ الگ کرنے کی, سیگریگیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یوم ندعو کل اناسم, کل اناسم, یا اس بات کا ذہن رکھیے کہ ایک مومن نہیں, بے امام ہے, کل اناسم, تمام انسانوں کو پکارا جائے گا اس یوم میں ان کے اماموں کے وسیلے سے. ٹھیک ہے, یہ یہاں سے ہم نے کہا تھا کہ یہ کی اصل آیت جو ہے قرآن کی. تو اسی سے آگے بڑھتے بڑھتے ولایت کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو کہ بالکل پچھلی دفعہ جو ہم نے بات کی تھی تو دو اہم باتیں اس میں اور تھیں. ایک ٹیکنیکل ٹرم ہم نے استعمال کی تھی کہ ولایت اعتباری نہیں ہوتی بلکہ اشراقی ہوتی ہے, اور اس کو میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ اعتباری ولایت وہی چیز ہے کہ دعویٰ, تم میرے دوست میں تمہارا دوست, اس طریقے سے ولایت نہیں بنتی, بلکہ ولایت حقیقتاً طلوع ہوتی ہے. اور جو ریئل ولایت ہے, یعنی جو اگر دینی اعتبار سے دیکھیں تو جو حقیقی ولایت ہے وہ طلوع ہوتی ہے خدا کی طرف سے, اور باقی تمام انسان اس کے اثر کو جذب کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں یا نگیٹ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ولایت ایک اشراقی حقیقت ہے. اشراقی یعنی کہ وہ حقیقت جیسے جیسے مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے, تو وہ ایک حقیقت ہے جو طلوع ہوتی ہے خدا کی طرف سے, اور اس کو وجود میں لانے والا خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو یہ اس کی حقیقت کے بارے میں بات تھی, لیکن ابھی ہم اس کے آگے اور چلیں گے, اس کے مزید کئی تفصیلات ہیں. اور دوسرا جو ہم نے ایک بڑا اہم اسپیکٹ, جیسے میں نے آپ سے پھر یہ عرض کیا تھا کہ شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ تھیوریٹیکل ہے, لیکن میں بار بار اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ ولایت پریکٹیکل لائف کا اہم ترین موضوع ہے, پریکٹیکل لائف کا. ولایت تھیوریٹیکل ٹاپک نہیں ہے بالکل بھی. اور اس کی دلیل بھی ہم نے آپ کو سنائی تھی کہ جب امام باقر علیہ السلام نے لفظ ولایت کا ذکر کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تین کے ارکان پانچ ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ولایت, اور باقی تمام ڈپینڈ کرتے ہیں ولایت پہ. تو بالکل یہی مطلب ہے جس کو میں اس کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ولایت عمل ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کس سے اٹیچ ہے, دل کس سے لگاتا ہے, کس کے پیچھے چلتا ہے, کس کو چاہتا ہے, یہ ولایت ہے. باقی تمام چیزیں اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. یعنی نماز اس پر منحصر ہے, نماز کی صحت کہ انسان کا رابطہ حق سے ہے یا نہیں ہے. یعنی بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو اپنے دل کو ناحق کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں, اس کی نماز کسی کام کی نہیں ہے. اس کا روزہ کسی کام کا نہیں ہے, عبادت اور حج اور زکوٰۃ کس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو. تو یہ آپ نے, یعنی یہ کی ہے, یہ بھی کی ہے امام باقر علیہ السلام کی یہ حدیث کہ دین کے ارکان پانچ ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور ولایت, اور باقی چار کا دار و مدار ولایت پر ہے. تو لیکن پھر وہی بات کہ وہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا یا علی تو سمجھ لیا کہ ولایت مل گئی اور بس ساری نماز روزہ اس پہ ڈپینڈ, یہ نہیں ہے. بلکہ ولایت یعنی حق سے کنیکٹ ہے انسان یا نا حق سے کنیکٹ. ولایت یعنی تقرب, کس کے ساتھ تقرب رکھتا ہے. عبادتوں کا تعین اس پر ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ کربلا میں ایک طرف وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی نماز ولایت باطل کے سائے میں تھی, لہٰذا اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو لوگ امام حسین کو چھوڑ کر حج بجا لا رہے تھے ان کا حج ولایت باطل کے زیر سایہ تھا, لہٰذا اس حج کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں ہے. اور وہ تمام کے تمام افراد جو امام حسین علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے حج چھوڑ رہے تھے, حقیقتاً وہی حاجی تھے خدا کی نظر میں. صحیح ہے کہ یہ بہت اہم ترین نقطہ ہے کہ عبادات کا تعین ولایت کی بنیاد پر ہوتا ہے. یعنی انسان حق سے کنیکٹڈ ہے تو عبادات درست ہیں. اگر انسان خدا نہ خواستہ معاذ اللہ راہ حق سے منحرف ہے تو کچھ بھی کرتا رہے, یعنی بظاہر نمازیں پڑھتا رہے, حج بجا لاتا رہے, اٹ مینس نتھنگ. تو یہ اہم ترین نقطہ اور موضوع. تو یہ ایک بات ہم نے کی تھی. اور اس کے علاوہ جو ایک چیز تھی پریکٹیکلی وہ یہ تھی کہ ولی اسماء حسنہ الہیہ میں سے, ولی خدا کا اسم ہے اور خدا کا اسم اس کی ایک صفت کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں ولی کا مظہر بنے, یعنی ولی والی صفت انسان میں بھی پیدا ہونا چاہیے. اور ولی کس معنی میں, خدا کس معنی میں ولی ہے, سرپرست کے, گائیڈ کے, کیئر ٹیکر کے. یعنی کہ جس طریقے سے اس معنی میں جب آپ نیچے آتے ہیں تو آپ باپ کو بھی ولی کہتے ہیں, دادا کو ولی کہتے ہیں, چچا کو ولی کہتے ہیں, تو یہ کس معنی میں ولی ہیں, ان کی ولایت. اس میں تھوڑا سا عربی گرامر کا ایک ہے کہ اگر مثال کے طور پر اس ولی کو قربت کے سینس میں استعمال کیا جاتا ہے تو واو کے نیچے زیر لایا جاتا ہے, ولایت. اگر اس ولی کو اسپیسیفکلی سرپرست کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو واو پر زبر کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے, ولایت. تو یعنی کہ خدا کی ولایت کیا ہے, کس سینس میں, کہ خدا رہنما ہے, خدا کیئر ٹیکر ہے, خدا امور کی سرپرستی کرتا ہے. اسی معنی میں بزرگ بھی, باپ دادا بھی, اسی معنی میں ولی ہیں. تو انسان اس میں ولی کا مظہر کیسے بنے گا, یعنی اس میں ولی کو کیسے ریفلیکٹ کرے گا اپنی ذات میں, کہ اپنے وجود کے اندر تمام فیکلٹیز کو خود اپنے کنٹرول میں لے لے. یعنی مثال کے طور پر کہ انسان کی آنکھ اس کے کنٹرول میں ہو. کنٹرول میں کس سینس میں ہو, کہ جو حکم خدا ہے, جو مرضی خدا ہے, وہ چیز دیکھے, جس چیز سے خدا غضبناک ہے اس سے اپنی نظر کو بچائے. اچھا اس میں بھی میں دیکھیں ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ کیونکہ ایک باریک نقطہ ہے یہاں پر, خاص طور سے سماعت اور بصارت کے اعتبار سے, یعنی سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے, کہ ہم بسا اوقات اس بات پر کنٹرول نہیں رکھتے کہ جو کچھ ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے یا کان سن رہے ہیں وہ سب کا سب مرضی خدا کے مطابق ہو. یعنی انسان کے نظر اور کان دونوں میں فوشا آتی ہے, لیکن جو انسان خود اس میں ولی کا مظہر ہے اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے, اس کے نفس میں وہ فلٹر موجود ہوتا ہے کہ یہ چیز ظاہر ہے کہ ہماری آنکھ اور کان کیا ہے, ایک لحاظ سے یہ سینسرز ہیں کہ جو کچھ عالم خارج میں دیکھتے یا سنتے ہیں وہ چیز, وہ ڈیٹا فیڈ ان کر دیتے ہیں. وہ ڈیٹا فیڈ ہونے کے بعد کہاں پہنچتا ہے, انسانی نفس تک پہنچتا ہے, اور انسانی نفس حقیقتاً اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ جو کچھ دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے اس کا اثر لے یا نہ لے, اور اثر لے تو کس قسم کا لے. تو اگر انسان کا نفس اس میں ولی کا مظہر ہے تو ایون فاحش چیز بھی سنی یا دیکھی جائے, یعنی کہ وہ چیز بھی انسان کے اندر تک پہنچے, لیکن وہ بھی ایک پازیٹیو اثر جنریٹ کرتی ہے یا کرنا چاہیے. جیسے اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ یہ میر انیس کا بہت اچھا شعر ہے ان کا, کہ درود کیوں نہ پڑھیں دیکھ کر حسینوں کو, خیال صنعت صانع ہے پاک بینوں کو. تو پاک بین ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھ صاف ہے, پاک بین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ جس نفس تک انفارمیشن پہنچاتی ہے وہ نفس پاک ہے. پاک بین سمجھتے ہیں نا, بین بینائی یعنی دیکھنا, پاک بین یعنی پاک نظر والے. پاک نظر کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھ بہت دھو کے بیٹھے ہوئے, بلکہ آنکھوں کے ذریعے سے جو کچھ پہنچتا ہے جس نفس تک وہ نفس پاک ہے. ان کانوں کے ذریعے سے جو کچھ پہنچتا ہے نفس تک وہ باطہارت ہے. تو ایون یہ بھی ہو, اگر یہ صورتحال بھی ہو, تو اس وقت بھی جو اس میں ولی کا مظہر ہے وہ انسان اس خرابی کو بھی پازیٹیو ڈائریکشن میں کنورٹ کر دیتا ہے. اور اس کی بہترین مثال, اس کی بہترین مثال اس کارخانے قدرت میں ہوا اور پانی ہے, جو چار چیزیں ہیں نا, جو عناصر اربعہ جو پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں کہ چار چیزوں سے مل کے دنیا بنی ہے, مٹی, پانی, آگ, ہوا. ان چاروں میں آپ اس کوالٹی کو دیکھیں, آپ اس میں نجاست کو ڈال دیں, چاہے پانی ہو, چاہے ہوا ہو, چاہے مٹی ہو, چاہے آگ ہو, الٹیمیٹلی وہ اپنے آپ کو پاک رکھتی ہے اور اس نجاست کو ختم کر دیتی ہے. تو اس کارخانے قدرت میں, یعنی انسان جو ہے نا, بیسیکلی کیا ہے کہ انسان بہت ساری جگہوں پہ شکایت کرتا ہے خدا سے کہ ہمیں ایسا یہ ہو گیا, یہ زیادتی ہو گئی, یہ پرابلم ہو گئی. خدا نے اس لیے مثالیں سامنے رکھی ہیں. یہ جو پورا نظام بنایا ہے زندگی کا, اس پورے نظام زندگی نے خدا نے بہت ساری ایگزامپلز ہمارے سامنے رکھی ہیں ورلڈ آف نیچر میں, نیچرل ورلڈ میں, کہ جو خود اس بات کو بتاتی ہیں. اور میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا وہ آیتیں, بہت بہت لطیف آیتیں سورہ محمد کی, کہ جس میں خدا نے جنت کی چار نہروں کا ذکر کیا, یعنی پانی کی نہر, شہد کی نہر, دودھ کی نہر, شراب کی نہر. اس میں اس سے کیا مراد ہے؟ لیکن پانی کے حوالے سے ایک جو خود قرآن کریم نے مثالیں دی ہیں کہ پانی کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کہاں کہاں سے بہتا ہوا آتا ہے, زمین کے اندر سے کتنا فاصلہ طے کرتا ہے, انڈر گراؤنڈ جو کرنٹس ہوتے ہیں, لیکن اس کے سب کے باوجود جب وہ باہر نکلتا ہے فوارے اور چشمے کی شکل میں ایک دم شفاف ہوتا ہے. تو یہ کوالٹی یعنی جیسے ہے نا کہ مومن کی مثال پانی کی جیسے ہوتی ہے, کہ پانی والی خصوصیت ہوتی ہے. تو اس میں یعنی کہ جو اس میں ولی کا مظہر ہے وہ اپنی کم از کم, اگر اس کی ولایت باہر نہیں ہے, یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بہت پاورفل ریفلیکٹر ہے اسماء حسنہ الہیہ کا مثل امام علی علیہ السلام, تو اس کا یعنی وہ جس انداز سے خدا کے اسماء کو ریفلیکٹ کرتا ہے تو وہ چیز پوری کائنات میں پھیلتی ہے, یعنی اس کے اثرات سب میں جاتے ہیں. لیکن اگر انسان اتنا پاورفل ریفلیکٹ نہ کر پائے, پاورفلی ریفلیکٹ نہ کر پائے اسماء حسنہ الہیہ کو, تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے, کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ اس کی نورانیت انسان کی اپنی ذات میں, انسان کی اپنی ذات کو ضرور روشن کر دے. یعنی کہ خدا کے اسماء کی ریفلیکشن جو ہے کم از کم انسان کی اپنی ذات کو ضرور روشن کر دے, کہ اگر وہ اتنا پاورفل ہی نہ ریفلیکٹ کر پائے کہ معاشرے پہ اس کا اثر ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آغا خمینی جیسی شخصیتیں, شہید مطہری جیسے لوگ, علامہ طباطبائی جیسے لوگ, کہ انہوں نے جو کچھ وصول کیا، جذب کیا، اسے اس طریقے سے ریفلیکٹ کیا کہ ان کے ارد گرد معاشرہ روشن ہو گیا. یہ ڈیزائریبل کوالٹی ہے جو ہم سب میں موجود ہونا چاہیے، کہ ہم اگر دین کے عنوان سے، قرآن کے نام سے، تعلیمات معصومین کے حوالے سے اگر کوئی چیز ایبزارب کرتے ہیں تو ایبزارب کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز کو ریفلیکٹ بھی ہونا چاہیے. اور ریفلیکٹ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے ارد گرد موجود جو لوگ ہیں، چاہے میرے گھر والے ہوں، چاہے میرے دوست احباب ہوں، چاہے میرا معاشرہ ہو، اس کو روشن ہونا چاہیے. اور اگر کوئی انسان دیندار ہے بظاہر یا دین کے نام حوالے سے پہچانا جاتا ہے لیکن اس میں یہ کوالٹی نہیں ہے، تو پھر بہت سارے ڈاؤٹس ریز ہو جاتے ہیں کہ اس کی اپنی ذات بھی کسی چیز کو وصول کر پا رہی ہے کہ نہیں، یا جو چیز وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے یا جو چیز اس میں سے باہر آ رہی ہے وہ صرف الفاظ ہیں. بہرحال تو اس میں ولی کا مظہر ہونا چاہیے انسان کو. یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ اس میں ولی کا مظہر، یعنی انسان اپنی ذات میں موجود تمام فیکلٹیز کا ولی ہو، ان کا سرپرست ہو، ان کا رہنما ہو، اس کا گائیڈ کرنے والا ہو، اور کوئی چیز ایسی نہ ہو. یعنی کہ خدا نخواستہ آپ کبھی غور کریں اس بات پر کہ زیادہ تر افراد، انکلوڈنگ ہم سب اور میں، کہ ہماری کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں میرے اپنے وجود کے اندر جو میرے قابو میں نہیں ہیں. یعنی سب سے بڑی چیز ان میں کیا ہے؟ میری سوچ، میری فکر، کہ میں اپنی فکر کا والی نہیں ہوں. فکر کبھی ادھر بھٹکتی، کبھی ادھر بھٹکتی، کبھی کہیں جا رہی ہوتی ہے، بلکہ اس کو فکر کے اور انسان کے رشتے کے حوالے سے وہ ایک ہی مثال سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ایک بہت سرکش گھوڑا ہوتا ہے نا، کہ ہم اس کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم گھوڑے پر سوار ہو کے اس کو کہیں لے جائیں، گھوڑا ہم کو کھینچتا ہوا لے جاتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ حال ہے. تو اس چیز پر ہمیں قابو پانا ہے کہ اگر ہم ولایت کے مرحلے کی بات کرتے ہیں، ولایت کی بات کرتے ہیں، تو ولایت کا پریکٹیکل آؤٹ کم کیا ہے؟ منیمم کہ انسان اس میں ولی کا مظہر بن جائے. اور اس میں ولی کا مظہر بننے کا مطلب ہے کہ تمام معاشرے کی ہدایت اور رہبری کا سبب بنے، نہیں تو منیمم یہ کہ اپنی ذات کو اور اپنے وجود میں جتنی فیکلٹیز ہیں وہ سب اس کے اپنے کنٹرول میں ہوں، نہ یہ کہ ان میں سے کوئی چیز ہمیں کھینچتی ہوئی کسی طرف لے جائے، کسی اور طرف حرکت کرا دے. اچھا، اب اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ایک جملہ یہاں پہ، یعنی کہ یہ جملہ بہت آسان نہیں ہے اس کا سمجھنا، لیکن حقیقت یہی ہے. اور اس میں یہ دو فقرے بیان فرماتے ہیں. ایک امام علی علیہ السلام کی دعائے کمیل سے، اور ایک اور امام علی علیہ السلام کے ایک خطبے سے، نہج البلاغہ میں سے، کہ اگر ہم ولایت کو پانا چاہتے ہیں، اگر ہم ولی بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں کس مقام پر ہونا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں، بیسیکلی جب ہم روحانی تربیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، روحانی ترقی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ روحانی معاملات ٹینجیبل نہیں ہوتے. سب سے بڑے مسئلہ یہی ہے. اسی وجہ سے بہت سارے افراد عام طور سے جب ان کے سامنے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے یہ سب تصوراتی باتیں، یہ سب فکٹیشس باتیں، ویمزیکل باتیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہے بھی تقریباً ایسے. یعنی مثال کے طور پر کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس نے جیومیٹری یا ٹریگنومیٹری نہ پڑھی ہو، نہ جانتا ہو، اس کو آپ ایک تھیورم کے ذریعے سے یہ پروف کرنے کی کوشش کریں کہ ایک ٹرائنگل کے تینوں اینگلس کا سم 180 degrees ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا سمجھے گا وہ جس نے ٹرائنگل نہ دیکھا ہو، جیومیٹری نہ پڑھی ہو؟ اور بیسیکلی ایون ابھی بھی، یعنی ہم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں کہ آپ اس بات کو پروف کریں कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री क्यों होता है, तो सब सोच में पड़ जाएंगे। मतलब ये कि ये ऐसी चीज है कि जो हम बार 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 प्रैक्टिस से हमें पता है कि हाँ ऐसा होता है, या ये कि अमली तौर से ये चीज अपने को साबित करती है, लेकिन साबित करें कोई थ्योरम का प्रूफ दें, सब सोचने लगेंगे कि कैसे होता है, 180 क्यों होता है, 200 क्यों नहीं होता, 150 क्यों नहीं होता। तो मसला यही दरपेश है कि रूहानी मामलात में इल्ला उन अफराद के जो किसी हद तक पर्दों को हटाने में कामयाब हो जाते हैं, बाकी इंसान हम जैसे इन उमूर के बारे में ज़्यादातर ये समझ रहे होते हैं कि ये तसव्वुराती बातें, जिस तरीके से कि मैथमेटिक्स के थ्योरम, जिस तरीके से मिसाल के तौर पर फिज़िक्स के प्रूफ्स मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है कि वो थ्योरी है तो ये भी ऐसी थ्योरी। इसी वजह से उलमाए अखलाक एक तरीक़ा अख्तियार करते हैं, वो ये करते हैं कि बहुत सारे माइलस्टोन्स या पैरामीटर सामने रखते हुए चले जाते हैं कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखो और इस मेयार पर, इस पैमाने पर अपने आप को चेक करते रहो, ताकि तुम्हें खुद अपने रूहानी मकाम का अंदाज़ा होता रहे। ठीक है, यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि एक इंसान है कि अगर उसे देखना है कि मेरे दिल में पाकीज़गी है या नहीं, तो इस बात का को चेक करे कि मेरी ज़बान से दूसरे इंसानों के लिए अच्छाई बरामद होती है बुराई। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक पैरामीटर है। अब मैं ये देखना मेरे लिए मुश्किल है जांचना कि मेरे दिल में कितनी तहारत और पाकीज़गी है, लेकिन इस बात को चेक करना ज़्यादा आसान है कि मैं जब भी दूसरे लोगों का ज़िक्र करता हूँ तो बाउनवान खूबी करता हूँ या बाउनवान शर करता हूँ। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि किसी दूसरे के हक में उनके लिए ज़बान से एक अच्छा लफ्ज़ नहीं निकलता, और आपने ऐसे भी अफराद देखे होंगे कि इवन आप किसी शख्स की बुराई बयान करें लेकिन वो उसमें से किसी ना किसी अच्छाई का पहलू निकाल लेते हैं। कि जो एक हिकायत बहुत मशहूर है, आपने भी सुनी होगी, कि जनाब ईसा मसीह अलैहिस्सलाम अपने हवारीन के साथ जा रहे थे, रस्ते में एक मुर्दा कुत्ते की लाश पड़ी हुई थी जिससे ताफ़ुन उठ रहा था, तो हवारीन ने बहुत नाक वो चढ़ाई कि बहुत कितना वो है, गलाजत है और ये गंदगी। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो इसके दांत कितने चमक रहे हैं। यानी ये वो नज़र है। या ऐसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी वाक़यात हैं, अइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के भी वाक़यात हैं, कि जिसमें किसी शख्स ने उनके लिए बुरे कलमात अदा किए, आपने उसके जवाब में अच्छी बात की, तो लोगों ने कहा कि ये क्या जवाब हुआ, आपने कहा उसने अपने मेयार के मुताबिक बात की है, मैंने अपने मेयार के मुताबिक बात की है। तो ये वो पैरामीटर्स हैं कि हमें अपने दिल की, यानी कि दिल के हालात पता चल सकते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही कोई अननोन टेरिटरी है या अनचार्टेड टेरिटरी है, लेकिन ज़्यादातर अफराद इस मैदान में कदम रखते हुए डरते हैं, खौफजदा होते हैं, उलझते हैं या पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए जो उलमाए अखलाक और इरफान हैं, उन्होंने ये मेयारात बनाए। कौन से मेयारात और पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड्स करार दिए? जो टेंजिबल हैं, जिनको आप ज़्यादा आसानी से जिस मेयार पर अपने को परख सकते हैं। इसी तरीके से एक जो बहुत अहम मेयार है विलायत के हवाले से, कि इंसान राह विलायत पर है या नहीं है, वो है जिक्र खुदा की लज्जत और खुदा और खासान खुदा से मोहब्बत का अपने दिल में महसूस होना। ये चीज बताती है इंसान को कि मैं राह विलायत पर हूं या नहीं हूं। तो ये जिक्र खुदा की लज्जत। अच्छा, अब इसमें भी यहाँ पर जो बात बयान फरमाते हैं वो ये कि ये तमाम चीज़ें भी इस जगह पर हम आसानी से धोखा खा सकते हैं कि हम अपने आप को फॉल्स वेज में इस बात का कायल कर लेते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूँ आइम्मा से। अब उसमें भी एक और बारीक नुक्ता है آپ کی محبت معصوم سے خدا تک پہنچتی ہے کہ نہیں. یعنی انسان معصوم سے محبت کرتے ہیں دو طریقوں سے. ایک, افراد وہ ہیں کہ جو معصوم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمارے دنیا کے مسائل حل ہوں. ایک قسم کے افراد وہ ہیں کہ جو معصوم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خدا تک پہنچانے کا واحد اور معتبر ترین وسیلہ اور ذریعہ ہے. یہ دو مختلف رستے ہیں معصوم کو چاہنے کے. تو اگر ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں میرے دل میں معصوم کی محبت ہے, میرے دل میں نبی اور آل نبی کی بہت چاہت ہے, تو پھر اس کو اس معیار پہ پرکھیے کہ یہ محبت اس لیے ہے کہ میں ان کی سے جا کے توسل کروں تو مثال کے طور پر جاب کا پرابلم سالو ہو جائے یا گھر کے مسئلے حل ہو جائیں یا فلاں 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 پرابلم سالو ہو جائیں, یا جیسے زیارت جامعہ کا جملہ ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کے علم کا بوجھ اٹھانے کے لائق بن جاؤں. یہ دو مختلف رستے ہیں. تو وہ جو خدا کے لیے معصوم کو چاہتے ہیں وہ حقیقتاً راہ ولایت پر ہیں اور اس رستے پر آگے چلنے والے ہیں. تو اس حوالے سے دو مثالیں پیش کرتے ہیں. اسی یعنی کہ اس بیک گراؤنڈ کو بیان کرنا ضروری تھا کہ جیسے دعائے کمیل میں امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ حبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک, کہ مجھے بخش دے, صبرت علی عذابک, کہ میں صبر کر سکتا ہوں یا کر لوں گا تیرے عذاب پر, فکیف اصبر علی فراقک, لیکن تیری جدائی پر, فراق یعنی جدائی پر, کس طریقے سے صبر کروں گا. وحبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک, کہ میں تیری آگ کی حرارت پر صبر کر لوں گا لیکن تیری نظر کرامت کے پھر جانے پر کس طریقے سے صبر کروں گا. فرماتے ہیں یہ ولایت ہے, یہ ولایت ہے. اگر اپنے دل میں یہ چیز پاتے ہو تو ولایت کی راہ پر ہو. کہ انسان خدا کے مقابلے میں کسی چیز کو نہ پریفر کرے اور خدا کے رستے میں ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو. یہ یعنی امام علی علیہ السلام نے خاص طور سے دعائے کمیل یا اس قسم کی دعاؤں میں جو چیز بتائی ہے وہ یہی کہ اصل زندگی کے جو اصل مطلوب ہے وہ تقرب الہی ہے. تو ہم معصوم کو کیوں چاہتے ہیں, یعنی ولایت معصوم کے ہم کیوں قائل ہیں, یا ولایت امام علی علیہ السلام کی طرف کیوں بڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ولایت علی ولایت رب تک پہنچانے کا بہترین اور معتبر ترین وسیلہ ہے, اوتھینٹک بھی ہے اور اسٹرانگ بھی ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ہے اصل کنسیپٹ ولایت کا. تو اس چیز کو انسان دیکھے, یا جیسے جناب شعیب علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے ارشاد القلوب میں, کہ وہ شخص اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں بہت اچھا ہوں یا میں عبادت کرتا ہوں اور سب کچھ ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کو کچھ چیزوں کی وجہ سے اس پہ وہ تھا, تو اس نے کہا کہ آپ خدا سے میرے بارے میں بات کریں کہ خدا آپ بتائے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. خدا نے جواب دیا کہ میں ستار العیوب ہوں, کسی کے عیب کی پردہ پوشی نہیں کرتا, پردہ دری نہیں کرتا, لیکن اس شخص سے جا کے صرف یہ کہہ دو کہ اگر واقعاً خدا تمہیں چاہتا ہے تو تمہیں خدا کے ذکر میں مٹھاس اور مزہ کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ یعنی ذکر الہی کی حلاوت و لذت اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا آپ کو چاہتا ہے.
اور
دیکھیں اس میں سب سے جو بہت سادہ سی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر نماز یا دعا یا عبادت کی وجہ سے سرور محسوس کرتا ہے. جو ایک کیفیت سرور ہوتی ہے یہی اس کی لذت ہے. اور شاید میں نے پہلے ایک بات عرض کی بھی تھی آپ لوگوں سے کہ جب یہ کیفیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے तो इवन जबान पर मिठास भी महसूस होती है, जबान पर मिठास भी महसूस होती है। यानी जैसे वो है ना कि जिस्म के असरात नफ्स की और रूह की तरफ ट्रैवल करते हैं, तो इसी तरीके से रूह और नफ्स के असरात जिस्म पे भी आते हैं। यानी बहुत सादा सी बात है कि आप इबादत नमाजों को सही तरीके से अदा करें, आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी हो जाएगी। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होती है कि रूह और नफ्स में बेहतरी और अच्छाई होती है, उसका असर जिस्म पर आता है। इसी तरीके से जिस्म अमले खैर करता है तो उसका असर, अच्छा असर नफ्स और रूह की तरफ ट्रांसफर होता है। तो ये एक बुनियादी मेयार है कि इंसान खुदा की खातिर सब कुछ देने को तैयार है या नहीं है, या उसकी ज़िंदगी में उसका अल्टीमेट और मोस्ट डिज़ायरेबल और चेरिश्ड गोल अल्लाह है या नहीं है। तो ये चीज़ हो, और फिर उसके एतबार से कि मैं कुरान से क्यों करीब हो रहा हूँ, क्योंकि कुरान मुझे मेरे महबूब हकीकी से नज़दीक ले जाता है। मैं अहले बैत अलैहिस्सलाम से क्यों करीब हो रहा हूँ, इसलिए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम मुझे महबूब हकीकी से नज़दीक करते हैं। ये असल विलायत का मतलब है। और दूसरा फिर यहाँ एक जुमला बयान फरमाते हैं कि मौला से अब्द के, यानी मौला हकीकी से अब्द के ताल्लुक का और विलायत का सिर्फ एक रास्ता है, और वो राह शहूद है। जैसे मैंने कहा कि ये आसान नहीं है, लेकिन इट इज़ द रियलिटी कि जिसके बग़ैर इंसान अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचता। और इस बारे में वो चंद जुमले नकल करते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के, जो नहजुल बलागा में आपने बयान फरमाए मलाइका के बारे में कि वसलत हकाइक अल ईमान बैनहुम व बैन मारिफतही तआला, के हकाइक ईमानी उनके और खुदा की मारिफत के दरमियान लिंक बन गए। हकाइक ईमान, अच्छा अब ये लफ्ज़ी ऐसा है कि जो हमारे लिए एक पज़ल है। हकाइक ईमान क्या है, यानी हम ईमान के हवाले से परेशान हो रहे होते हैं। यहाँ पर इमाम अली अलैहिस्सलाम ईमान की बात नहीं कर रहे हैं, हकाइक ईमान की बात कर रहे हैं। यानी जिस चीज़ पर तुम ईमान रखते हो उसकी हकीकतें, उसकी बेस में हकीकतें। कि अब वही बात है कि ज़बान अटकती है इन सब बातों को कहते हुए, यानी कि हम अगर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, अब इन सब चीज़ों को हमें गौर करना चाहिए तन्हाई में बैठकर। हम कहते हैं कि मेरा तौहीद पर ईमान है, अकीदा है, हम अपने अंदर उसकी क्या शक्ल रखते हैं? कभी हमने इस बात को सोचा है? यानी मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान रखता हूँ, वॉट इट इज़ एक्चुअली इन साइड मी, क्या मतलब है इस बात का मेरे अंदर? क्या ये दो चार लफ्ज़ हैं जो मैंने ज़बान से कह दिए और दिमाग में उसका एक वहमी सा तसव्वुर कर लिया, विम्जिकल सी एक फैसिनेशन आ गई? अगर ऐसा है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर अगर ऐसी चीज़ है, हम कहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हकीकत मेरे अंदर क्या है? मतलब मेरे अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किस शक्ल में पाया जाता है? मेरे अंदर, मेरे अंदर। इसलिए कि ईमान मेरा है, और ईमान के हवाले से जितनी रियलिटीज़ हैं वो भी सब की सब मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हैं। मैं कहता हूं अलियन वलीउल्लाह, यानी क्या? तो कितना खतरनाक मरहला है ये कि अगर हम इस हवाले से सोचें कि अगर ये वो पैमाने हैं, और इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं हकाइक ईमान, तो हमारे ईमान की क्या हकीकत है? हमारे पास सिर्फ लफ्ज, सिर्फ चंद बातें जो हम उस बारे में कर सकते हैं, उसकी रियलिटी क्या है? تو آپ فرما رہے ہیں کہ ملائکہ کے جو نوری مخلوق ہیں حقائق ایمان وسیلہ بنے کہ ان کا اور معرفت خدا کا لنک کریٹ کرتے ہیں. یعنی خدا کے اور بندوں کے درمیان جو وصال ہے اور وصول ہے, ملاپ ہے, اس ملاپ کو کریٹ کرنے کی وجہ حقیقت ایمانی ہے. وصلت بحقائق الایمان بینہم وبین معرفتہ تعالی. اور پھر اس کے بعد اس کی علامتیں, کہ اور اس کی علامت کیا ہے کہ ان کے یقین نے اس کو ان کو خدا کی ولایت سے ہٹا کر خدا کی ولایت کے علاوہ اور باقی تمام ولایتوں سے ہٹا دیا ہے. کس طریقے سے؟ کہ ان کی رغبت خدا کے سوا کسی کی طرف نہیں ہے, اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کے سوا کسی غیر کے عطا اور انعام سے کی ان کو خواہش نہیں ہوتی. یعنی ملائکہ کی کوالٹی کیا ہے؟ کہ وہ خدا سے ہٹ کر کسی اور کی عطا کی طرف نظر ہی نہیں کرتے. کہ بہت انہیں اس قسم کے جملے کے پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا کہ ملائکہ کا رزق کیا ہے, ملائکہ کی تفریح کیا ہے, وہ کیسے خوش ہوتے ہیں. تو ایک جملہ اس میں مجھے یاد آتا ہے, پوری حدیث تو نہیں یاد, کہ یعیشون بنسیم العرش, ان کا جو تعیش ہے یعنی عیش ہے ملائکہ کا, وہ کیا ہے؟ عرش سے چلنے والی ہوا ہے, نسیم عرش ہے. یہ عرش الہی سے ایک ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا ان کا عیش ہے. تو یہ صرف ملائکہ نہیں ہے, جبکہ ہم اگر اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ انسان کے اندر وہ پوٹینشیل ہے کہ فقط ملائکہ نہیں, انسان ملائکہ سے اوپر جا سکتا ہے. تو اگر ملائکہ اس طریقے سے ان کی ولایت کا یہ معیار ہے, تو یقیناً جو کامل انسان ہے یعنی امہ طاہرین علیہ السلام, انبیاء علیہ السلام, ان کی ولایت کا معیار یقیناً اس سے بالا تر ہے. اور اس کو بھی ایک جملے میں آپ کو سناؤں کہ ائمہ علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں سورہ دہر میں آیا, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اس جملے کو کہا گیا کہ یہ ولایت معصوم ہے, ولایت اہل بیت ہے. وَسَقَاهُمْ, اور پلاتا ہے ان کو, ربهم ان کا رب, شَرَابًا طَهُورًا, پاک کر دینے والی شراب. یہ ائمہ علیہ السلام کی ولایت کا معیار ہے. کہ اور جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ یہ شراب طہور کون سی چیز ہے, کیا چیز ہے کہ جو آپ کے رب نے آپ کو پلائی, تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شراب ہے کہ جس نے ہمیں من الدنس الاکوان, یعنی جو کچھ بھی عالم خلقت میں ہے اس کی نجاست سے پاک کر دیا. امام نے اس کے لیے لفظ دنس استعمال کیا, دنس یعنی اگر تعلق با خدا سے کمپیئر کیا جائے تو ہر تعلق ایک نجاست ہے. نجاست کا کیا مطلب ہے؟ جو انسان کو آلودہ کر دیتی ہے جو چیز. تو ہمارے رب نے ہم کو کون سی شراب پلائی؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, کہ جس نے ہمیں دنس اکوان سے طاہر کر دیا, پاک کر دیا. اور اس میں ایک بہت خاص بات کیا ہے کہ ولایت معصوم میں اور ولایت غیر معصوم میں, کہ معصوم کی ولایت وہ ہے کہ جس میں خدا نے پاک کیا ہے, غیر معصوم کی ولایت وہ ہے کہ جس میں ہم اپنے کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے, جو جوہری فرق ہے, ایسنشل ڈفرینس ہے. کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس, رب نے یہ کام کیا ہے. وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا, تم نہیں پاکوے بلکہ رب نے طاہر کیا ہے, جیسا کہ طہارت کا حق ہے. اسی طریقے سے یہاں پر وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, یہ شراب طہور پاک کرنے والی شراب تم نے نہیں پی ہے, رب نے پلائی ہے. بہرحال یہ وہ مراحل ولایت ہیں. تو اس میں یعنی کہ بنیادی طور سے جب بات ہو رہی ہے تو وہ یہی بات ہے کہ ولایت از دا ایسنس آف لائف, اور ولایت ہی وہ چیز ہے, وہ حقیقت ہے کہ جس پر زندگی کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے. اور میں نے یہ باتیں آپ کے آئمہ علیہ السلام کے حوالے سے کیوں کی, تاکہ آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ معصوم کی پوری زندگی فقط اور فقط ولایت خدا پہ کھڑی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی چیز ان کے پیش نظر اور مد نظر نہیں ہوتی, کوئی بھی چیز. اور اس میں اگر آپ اس بات کو قبول کر رہے ہیں اور اس بات کو سمجھ رہے ہیں تو یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک خطرناک بات بھی ہے. کس پہلو سے خطرناک ہے؟ کہ ہم اس بات کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ معصوم ہماری وجہ سے خدا کے قانون کو وائلیٹ کر دیں گے. اگر آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ معصوم معصوم ہے ہی اس وجہ سے کہ وہ سوائے مرضی خدا کی کسی چیز کو پیش نظر نہیں رکھتا, تو یہ پاسبل نہیں ہے پھر. یعنی اگر معصوم کی عصمت اس ولایت خدا کی وجہ سے قائم ہے فقط اور فقط, اور ان کی نظر میں غیر از خدا جو بھی ہے وہ ایک درجہ نجاست ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں معصوم کو مرضی خدا سے ہٹا دیں, یہ ہماری وجہ سے وہ اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ قانون خدا کی پاسداری کرنا چھوڑ دیں؟ تو ایسی کوئی چیز ہمیں اپنے دل میں نہیں پالنا ہے, اور ایسا کوئی خیال اپنے دل میں نہیں رکھنا ہے. اچھا, اب تھوڑا سا ایک نقطہ اور بیان کر کے پھر انشاءاللہ آگے, کہ دوسرا جو ایک بڑی اہم چیز ہے وہ یہ کہ یہ جو ولایت ہے, یعنی ولایت خدا ہے, کیا یہ فقط اور فقط بندے اور خدا کے رشتے کو کہتے ہیں, یا یہ ولایت ڈفرینٹ فارمز میں پوری لائف میں اپنے کو ظاہر کرتی ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی ہو سکتا ہے کہ اب تک کی جو بات ہم نے کی اس سے ایک تصور یہ پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ بس ٹھیک ہے, سجدے میں جاؤ, گڑ گڑاؤ, نماز شب پڑھو, یہ سب چیزیں کرو, اور بندے اور اللہ کی ولایت قائم ہو گئی, خدا اور بندے کا رشتہ تقرب بن گیا. قرآن کریم ہم کو ایک بہت عجیب نظریہ دیتا ہے ولایت کے حوالے سے. وہ یہ کہ ولایت خدا فقط اس چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ ولایت الہی وہ حقیقت ہے کہ جو زندگی کے ہر فیز میں ظہور کرتی ہے. زندگی کے ہر پہلو میں یہ ولایت خدا موجود ہے, اور اس کی تشریح و تفصیل انشاءاللہ بعد. یعنی مؤمنین کے ساتھ محبت ولایت خدا کا جلوہ, دشمنان خدا کے ساتھ نفرت و عداوت ولایت خدا کا جلوہ, خدا کے اولیاء کے ساتھ اپنے دل کو لگانا ولایت خدا کا جلوہ, حتیٰ اپنے روزمرہ کی زندگی کا رزق کمانا, اولاد کی خبر گیری کرنا, یہ بھی ولایت خدا کا جلوہ ہے. جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ ولایت پوری پریکٹیکل لائف کو گھیرے ہوئے, تو اس اصول کی قرآن کریم بالکل اس تصور کی نفی کر رہا ہے کہ ولایت خدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بہت خضوع و خشوع سے نماز پڑھ لو, مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت کر لو, یا اسماء حسنہ الہیہ کا ورد کر لو اور ولایت خدا یہاں پہ آ کے ختم ہو گئی. بلکہ کیونکہ پوری کی پوری زندگی, اس میں ایک بڑا اچھا جملہ مجھے یاد آتا ہے, میں کسی سے بات بھی کر رہا تھا, کہ علامہ طباطبائی نے یہ بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے کہ ہمارا جو دین کا تصور ہے اس میں ظاہر ہے کہ اتنے عجیب عجیب قسم کے پیراڈاکسز ہیں کہ انہیں ہم خود سوچنے بیٹھیں تو ہم خود ہی حیران و پریشان ہو جائیں کہ یہ کس قسم کا دین ہم لے کے چل رہے ہیں, اور کس دین کی بنیاد پر ہم جنت کے مطلب امیدوار ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے حوالے سے یا خدا کے افعال خدا کے حوالے سے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور کائنات کا نظام خدا چلا رہا ہے. لیکن مثال کے طور پر ہمارے گھر کا جو بلب روشن ہو رہا ہے یا پنکھا چل رہا ہے یا کچھ چیزیں اور چل رہی ہیں یہ ہم چلا رہے ہیں. یعنی جن چیزوں کے اسباب اور وسائل ہماری سمجھ میں آ گئے وہ ہم چلانا شروع ہو گئے, اور جو چیزیں ہمیں اپنے قوت اور قدرت اور اختیار سے باہر نظر آتی ہیں وہ خدا چلا رہا ہے. یہ ہماری توحید ہے کہ ہماری توحید جو ہے وہ اس جگہ پر آ کر اٹک جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیے گا. تو بیسیکلی یہ توحید نہیں ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل بھی خدا کی مرضی اور اس کے فعلیت کی بنیاد پر دھڑک رہا ہے, اور اس یونیورس کے ریموٹسٹ پلیس پر اگر کوئی حرکت ہو رہی ہے تو وہ بھی خدا کے قدرت اور اس کے اختیار سے ہو رہی ہے. اگر میری زندگی کے امور فلاں فلاں طریقے سے چل رہے ہیں تو یہ بھی اذن خدا سے ہیں, اور اگر خدا اس کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لے تو یہ نہ چل پائیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ الوہیت, توحید, خدائی پر عقیدہ و نظریہ, یہ زندگی کے ہر ہر ذرے پر اپلیکیبل ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ہاں سورج جیسے چاہے گھوم رہا ہے اور چاند, تو یہ خدا کے کام ہو گئے اور باقی میری زندگی کے روزمرہ کے کام یہ میرے کام ہو گئے. تو اس وجہ سے کہ اگر ہم اس توحید کے قائل ہیں کہ ہر جگہ پر خدا موجود ہے, تو پھر ہر جگہ پر خدا کی مرضی کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے. یعنی کہ ہم اگر مثال کے طور پر, کیونکہ ہمارے بیک آف دا مائنڈ میں, وہی جیسے میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اصل چیز ہمارے ہمارے اندر کی حقیقت کیا ہے, اصل چیز وہ ہے ہمارے اندر, ہم اس حقیقت کے قائل ہیں کہ یہ سب میرے کام ہے, یہ میری زندگی ہے, میرے اختیار میں ہے, اس کو جیسا چاہوں میں کروں, جو چاہوں میں اس کے ساتھ کروں. تو اس لیے میں ازراہ عنایت کچھ باتیں مان لیتا ہوں, خدا کی کچھ نہیں مانتا, کیونکہ میں بیسیکلی کنونسڈ ہوں کہ یہ میرے اختیار میں. لیکن جس دن ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ایسی کوئی بات ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, اور ایک واقعہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پڑھ کے سنائیں گے, سورہ کہف کا واقعہ ہے کہ جس میں ایک شخص ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں تمام وسائل ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے, جو میرا دل چاہے گا کروں گا, اور جب اس کے سارے وسائل اس کی نظروں کے سامنے خاک ہو گئے تب کہہ رہا ہے ہنالک الولایت للہ الحق, کہ اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ولایت اللہ کی ہے. جو بات سمجھنے کی وہ یہ نہیں کہ جب سب تباہ ہو جائے تب ولایت خدا کی ہے, بلکہ ہر وقت ولایت خدا کی ہے, ہمیشہ ولایت خدا کی ہے. اور اصل ایمان اور مومن اسی کو کہتے ہیں کہ جو شروع سے اس بات کو سمجھے کہ ولایت خدا کی ہے, اور اس ولایت کا کیا تقاضا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے, نہ کہ یہ اپنے جو خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے اس سے خام خیالی میں مبتلا ہوں اور یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ولایت میری ہے, پھر نقصان اٹھائیں, تباہی سے دو چار ہوں, پھر کہیں او ہو اب مجھے سمجھ میں آیا کہ ولایت اللہ کی ہے. یہ مومن کا کام نہیں ہے. تو اس وجہ سے ولایت کا ایک وجود حقیقی ہے. وہ کون سا وجود حقیقی ہے؟ کہ جو میٹا فزیکل ہے, میٹیریل ڈومین پر آپ کو پورے طور سے نہیں سمجھ میں آتا. اگر آپ اپنے نان میٹیریل ڈومینز کو ایکٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تب آپ ان حقائق کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ بندے اور خدا کا تعلق کیا ہوتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کافی پہلے امام علی علیہ السلام کی ایک دعا بھی آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ جس میں آپ نے انسان کی پانچ ڈائمنشنز کا ذکر کیا ہے. اللہم نور ظاہری بطاعتک و باطنی بمحبتک و قلبی بمعرفتک و روحی بمشاہدتک و سری باستقلال اتصال حضرتک. انسان کا نفس پانچ ڈائمنشنز رکھتا ہے اور اس کے اپنے اپنے نامعلوم کتنے درجات ہیں, لیکن پانچ مین ڈائمنشنز ہیں ان نفس انسانی کے. پہلا ہے ظاہر, یہ جو جسم ہے, نور ظاہری, نورانی کر دے میرے ظاہر کو بطاعتک, اپنی اطاعت کے وسیلے سے. تو یہ جو عبادت و اطاعت ہے یہ جسم کے لیے, کہ اس سے جسم نورانی ہوتا ہے. وہ باطنی, پھر اس کا ایک باطن ہے, وہ باطن کیسے نورانی ہوتا ہے, بے محبتک, تیری محبت سے. وہ قلبی, جو میرے وجود کا مرکز ہے نفس کا, بے معرفتک, وہ قلب کیسے نورانی ہوتا ہے, اس ظاہری اطاعت سے نہیں, معرفت الہی سے نورانی ہوتا ہے. تو جو انسان بغیر معرفت زندگی گزار رہا ہے, خالی اطاعت کر رہا ہے, ظاہر نورانی ہو جائے گا, قلب نہیں ہوگا. وروحی, اور میری روح کو بے مشاہدتک, اپنے مشاہدے کے ذریعے سے. روح انسانی میں اتنی طاقت دی ہے خدا نے کہ نور خدا کا مشاہدہ کر سکے. اگر انسان اپنی روح کو ایکٹیویٹ کر پائے, اس جگہ تک پہنچ پائے. اور ان سب سے بڑھ کر وہ سری, دیر از سم تھنگ ڈیپ انسائڈ می, ڈیپ انسائڈ می. سر کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو کہ جسے آپ بالکل, جو اندرونی گوشہ ہوتا ہے, یعنی ایسی جگہ کا کہ جس کا کسی کو نہ پتا ہو, کہ آپ کے گھر کا انر موسٹ جو پلیس ہے, کہ جس کا آپ کے سوا کسی کو نہیں پتا ہو, وہ سر ہے, جس کی خبر اور کوئی نہ رکھتا ہو. تو انسانی وجود کا بھی ایک ایسا گوشہ ہے جو انر موسٹ ہے, جس کی زیادہ تر انسانوں کو تو خبر ہی نہیں ہے. وہ کیسے نورانی ہوتا ہے, بے استقلال. استقلال یعنی مستقل ہو جانا, پرماننٹ ہو جانا. کس چیز میں پرماننٹ ہو جانا؟ اتصال, اٹیچمنٹ حضرتک, تیری بارگاہ کے ساتھ. یعنی میرے انر موسٹ سیلف کو نورانی کر دے کہ وہ پرماننٹلی اٹیچ ہو جائے تیری بارگاہ کے ساتھ. امام علیہ السلام کی دعائیہ جملہ. تو یہ پانچ فیکلٹیز ہیں انسان کی, جتنا جس کو چاہے ترقی دے لیں, اپنی روحانیت کو ترقی دے لیں, منزل مشاہدے تک پہنچے گی, نور خدا کا مشاہدہ کرے گی. اور جیسے مناجات شعبان کے وہ جملے, جو آغا خمینی تو بہت زیادہ اپنی تقاریر میں ان جملوں کو دہرایا ہے, الہی حبلی کمال الانقطاع الیک, کہ اے خدا مجھے بخش دے اپنے لیے منقطع ہو جانے کا کمال. یہی وہ جملے جو امام علی علیہ السلام جو ملائکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, کہ ملائکہ خدا کے سوا ہر ایک سے منقطع ہیں, کٹ آف ہیں, اور اس کی نعمت کے علاوہ کسی اور کی نعمت کی طرف نظر نہیں کرتے. تو جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ سب کا سب خدا کی طرف سے, اور وہ ماں سوائے خدا سے بے نیاز ہیں. تو یہ دعا فرما رہے ہیں, الہی حبلی, مجھے بخش دے. کیا بخش دے؟ کمال الانقطاع, منقطع ہونے کا کمال بخش دے, پیک آف کٹنگ آف الیک, کٹنگ آف الیک تیری طرف, کہ سب سے منقطع ہو جاؤں تیرے لیے, تیری جانب. وانر ابصار قلوبنا, اور میرے قلب کی, ہمارے قلب کی بصیرتوں کو نورانی کر. قلب کی بصیرتوں کو کیسے؟ بضیاء نظرها الیک, اپنی نظر سے, اپنی طرف نظر کرنے کی شعاؤں سے قلب کو روشن کر دے, نورانی کر دے. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور, یہاں تک کہ میرے ہمارے دل کی بصیرتیں نور کے پردوں کو پھاڑ دیں, نور کے پردوں کو. اب یہ جملے یہ نہیں کہ میں کوئی بہت مشکل مشکل چیزیں ڈھونڈ کے آپ کو سنا رہا ہوں, یہ مناجات شعبان کے جملے ہیں. اور یہ مناجات شعبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماہ شعبان میں تمام ائمہ علیہ السلام اس دعا کی پابندی کرتے تھے. فتصل الى معدن العظمه, نور کے پردوں کو پھاڑ دیں اور عظمت کی معدن یعنی سورس کے ساتھ متصل ہو جائیں. یہ ولایت کے درجات امام علی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں, اس ولایت تک انسان پہنچ سکتا ہے. فتصل الى معدن العظمه وتصير ارواحنا معلقتن بعز قدسک, اور یہاں تک کہ ہماری روحیں معلق ہو جائیں تیرے بارگاہ عز قدس میں. یہ مراحل ولایت ہیں جن مراحل سے انسان پہنچ سکتا ہے, جن مراحل تک جا سکتا ہے کہ بارگاہ عز قدس الہی میں اس کی روح معلق ہو جائے, پہنچ جائے. یہ مناجات شعبانہ پڑھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ولایت از دا ریئلٹی اینڈ ایسنس آف لائف, اور ولایت ہی ہر چیز کو ڈٹرمن کرتی ہے زندگی میں. ہم یعنی کہ اب اس کو اگلی دفعہ سے ہم اس نقطے کو تشریح کرنا اور پھیلانا شروع کریں گے کہ ولایت کس طریقے سے پوری لائف کو انکمپاس کرتی ہے. ایسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہر چیز کا دار و مدار ولایت پر ہے, اور جس نقطے کو ہم نے مینلی بنیاد بنایا وہ یہ کہ ولایت یعنی ولایت خدا, یعنی خدا سے اتصال, یعنی خدا سے تعلق, یعنی خدا سے کنیکشن. لیکن ولایت خدا سے یہ سمجھ لینا کہ یہ نماز شب یا تلاوت قرآن با خشوع یا خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری و مناجات فقط نہیں. قرآن کریم ایسی کسی ولایت کی بات نہیں کرتا, اگرچہ کہ یہ ولایت کے حصول کے لیے بنیادی کام ہے, یعنی نماز شب یا خدا کی بارگاہ میں مناجات و گریہ و زاری, یہ بہترین رستہ ہے ولایت کو حاصل کرنے کا. لیکن ولایت اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہے ایٹ ایوری لیول آف لائف, آپ کے اپنے گھر میں, باہر سڑک پر, میدان میں, سیاست میں, معاشرے میں, معاشرت میں, اقتصاد میں, ولایت اپنے کو ہر جگہ مینیفیسٹ کرتی ہے. تو جو انسان ولی خدا ہے اس کی پوری زندگی کا ایک سانچہ اور ایک خاکہ ہے کہ جو قرآن کریم بیان کرتا ہے, یعنی ولایت خدا اور ولایت غیر خدا, یہ دو ڈفرینٹ لائفز کو جنریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس بات کو انشاءاللہ ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن کریم اس چیز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اس چیز کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے. اور جیسا کہ الحمدللہ کہ اگر ہم اس بات پہ تھوڑا سا غور کریں تو مکمل نہیں لیکن ایک کافی حد تک کہ جو انقلاب کے ذریعے سے جو علماء کی اور عرفا کی کوششیں ہیں وہ بہت حد تک سگنیفائی کرتی ہیں کہ زندگی برس زیر سایہ ولایت حق کیسی ہوتی ہے اور کیسی ہونا چاہیے اور اس کے مین سیلینٹ فیچرز اور اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں تک اب آپ لوگ اگر کوئی بات کرنا چاہیں, پانچ دس منٹ ہمارے پاس, دس پندرہ منٹ ہیں تو